بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية شرح كدرس جاري ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے ایک نئے اصل سے یا نئے اصول سے درس کا آغاز کیا تھا، انبیاء اور رسولوں پر ایمان کے تعلق سے. شیخ صاحب نے، امام رجعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. آگے فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام متقیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور رب العالمین کے محبوب ہیں. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ہیں. خاتم الانبیاء، خاتم کا معنی ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا. وہ کسی چیز کے اختتام کا معنی یہ ہے کہ اس چیز میں نہ تو زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ ہی کمی کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالات کا خاتمہ کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شاهد یہ ہے ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وصف بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ وسلم کون ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم کسی کے والد نہ تھے تم میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جیسا فرماتے ہیں یا صالح فوزان فرماتے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی اور نبی کی، کیونکہ قرآن موجود ہے اور سنت بھی موجود ہے اور علماء ربانین بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. بصیرت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے تا قیامت، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ وہ منسوخ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دین کو بنایا ہے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے. یہ دین صالح ہے، یہ دین ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے قائم ہے اور قائم رہے گا. جتنی بھی شریعتیں تھیں سابقین انبیاء کی، وہ سارے کے سارے وقتی طور پہ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کو دوسری شریعت سے منسوخ فرمایا، اور اسی طریقے سے امتیں بدلتی رہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آخری نبی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، ہم نے تمہیں سے سب کے لیے شریعت اور منہج بنایا جو قومیں گزر چکی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل اجل کتاب، ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی اجل ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور انتہا ہو جاتی ہے. دین اسلام کامل دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس کا یہ عقیدہ، غور سے سنیں، جس کا یہ عقیدہ رہا کسی زمانے میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے. حدیث میں متفق علیہ روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے, سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لا نبی بعدی, واضح دیکھا الفاظ واضح ہیں, انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی, حدیث واضح ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اب لا نبی بعدی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لا نام ہے اس نبی کا جو علیہ وسلم کے بعد آئیں گے, لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, لا ایک نبی ہے جو میرے بعد آئے گا. عربی زبان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. بدعقیدگی جب خون میں رچ جاتی ہے نا تو پھر الفاظوں کو تبدیل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سورج کو بھی چاند کہہ دیں, کون پوچھنے والا ہے؟ سارے غلط ہے, پوری دنیا غلط ہے. دن کو سورج نکلتا ہے, رات کو سورج نکلتا ہے, دن کو چاند نکلتا ہے. واضح الفاظ ہے, انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی. اچھا جب ان سے کہا گیا اب لا نبی بعدی, اگر لا اسم ہوتا تو مبتدا ہونا چاہیے تھا, تو نبی یون ہونا چاہیے تھا, لا نبی یون بعدی. اب لا نبی, اب گرامر ہم پڑھیں گے کہ نبی جو اسم لا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اسم لا, تو عربی ایک تو گرامر کو بھی توڑ پھوڑ دیا, لفظ الفاظوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا. اگر واقعی اس حدیث میں یہ خبر ہوتی کہ لا نام ہے, حرف لا نہیں ہے, لا ایک شخص کا نام ہے, وہ نبی ہوگا میرے بعد, اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی تو پھر یہاں پہ لا نبی یون ہونا چاہیے تھا, لا نبی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نہ تو عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کی بات درست ہے اور نہ ہی شریعت کے اعتبار سے. قرآن مجید کی آیت ولاکہ رسول اللہ خاتم النبیین, قادیانیوں نے کہا, پرویزوں نے کہا خاتم کا معنی انگوٹھی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ آپ وسلم تمام انبیاء کی خوبصورتی ہیں اور سب سے افضل اور سب سے بہترین نبی ہیں, کس کو شک ہے؟ شک نہیں ہے. تو خاتم کا معنی یہ ہے اور لا نبی بعد کا معنی یہ ہے. عجب بات, سبحان اللہ. اب لا کون ہے؟ کون سی وہ شخصیت ہے جس کا نام لا تھا؟ اب مرزا صاحب تو لا نہیں تھے نا, تو مرزا ہی تھے, لیکن یہ ثابت کرنا ہے کہ لا نبی بعد کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت دروازہ بند ہو چکا ہے, دروازہ کھلا ہے, اب لا آ سکتا ہے تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال شصاحب وزان حفظ اللہ فرماتے ہیں فمن ادعى النبوة او ادعت له النبوة ومن اتبعهم فكلهم كفر, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کسی نے کسی کو نبوت کسی کے لیے ثابت کر دی, یہ تو خود بندہ دعویٰ کرتے نبوت کا وہ کافر ہے, کوئی اور کسی کو نبی بنا دیتا ہے یہ دعویٰ کرتے کہ فلان نبی ہے وہ بھی کافر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اتباع کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. پھر لوگ کہتے ہیں تکفیری ہیں یہ. یاد رکھ نواقض اسلام جب تکفیر کی بات کرتے تو تکفیر کے ضوابط اور اصول بھی ہوتے ہیں. نواقض اسلام یہ وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں, اور ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے. ایک واضح الفاظ ہے ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین, قرآن کی آیت کو جھٹلانا کفر ہے, جھٹلایا گیا, پھر سمجھایا گیا, جہالت تھی تو وجہ تھی نا, رکاوٹ تھی نا تکفیر کی, اب علم کی بنیاد پر جو صحیح علم تھی اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا, اور اسے کہتے جہل مرکب. اب جہل مرکب کی سزا کیا ہے؟ عام جہالت جو ہے اس کو علم سے دور کر دیا جاتا ہے, اب جہالت مرکبہ جو ہوتی ہے, کمپاؤنڈ اگنورنس جو ہوتا ہے, اب وہ تو دروازہ بند کر چکا نا پریشان. وہ کہتے ہیں نہیں, اب جو عربی گرامر ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. تو ایسا فرماتے ہیں فکلہم کفر, اور مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگیں کی ہیں اور کفر فتویٰ بھی لگایا ہے, اور سب سے آخر میں صاحب وزان کے الفاظ ہیں سب سے آخر میں یعنی دور حاضر میں جس شخص نبوت کا دعویٰ کیا وہ قادیانی ہے جو پاکستانی ہے, پاکستانی قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے ایک گروپ یا گروہ بنا لیا, اپنے اتباع بنا لیے, جو اپنے آپ کو احمدی کے نام سے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام احمد قادیانی ہے, علماء نے کفر فتویٰ لگایا اور اسے مسلمان ملک سے باہر جلاوطن کر دیا، اور جو بھی اس کے متبعین ہیں سب پر کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ یہ تکذیب ہے، جھٹلانا ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی تکفیر ہوئی باجماع المسلمین. شیخ صاحب فرماتے ہیں اجماع ہے مسلمانوں کا کہ قادیانی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. لم یخالف فی ھذا احد، اس پر کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. عجب بات ہے، کسی گروہ نے بھی، صرف سنت نے، اہل بدعت بھی، سب شامل ہیں کہ قادیانی کافر ہیں. جیسا فرماتے ہیں مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے، اور یہ جان لے، یہ بھی عقیدے کی یعنی فرائض میں سے، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور امام الاتقیاء ہیں. جیسا فرماتے ہیں انه خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہترین نمونہ ہیں. کس کے بہترین نمونہ ہیں؟ ذرا غور کریں، امام الاتقیاء. امتی تو بہت سارے لوگ ہیں، امتی کے دعویٰ بھی کرتے ہیں، سینہ تان کے بھی چلتے ہیں، دو تین وقت نماز پہلے صف میں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ذرا ایک علمی بات سمجھیں ذرا. وہ امام الاتقیاء، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور اماموں جس کی اقتداء کی جاتی ہے. لیکن کس کے امام ہیں؟ امام الاتقیاء. جیسا فرماتے ہیں الذین یتقون اللہ عز و جل، اتقیاء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. جیسا فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی اقتداء اس وقت کی جاتی ہے جب وہ شخص متقی ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والا ہو. بڑا خوبصورت قاعدہ یاد رکھیں، آپ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عالم ہو یا امام ہو یا جاہل، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی اقتداء کرنی ہے تو اس کے صرف ایک ہی راستہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ متقی ہے کہ نہیں، ایسے ڈرنے والا ہے کہ نہیں، اور اس کی نشانی کیا ہے، کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، متقی ہے. جب متقی کہتے ہیں التقوى چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. قرآن مجید، صحیح حدیث، موت کی تیاری اور قناعت پسندی، یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی. وہ بغیر توحید کے، توحید کے علم کو سے متقی ہو نہیں سکتا، کیونکہ تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ سے کیسے انسان ڈر سکتا ہے جب اللہ معرفت ہی حاصل نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان امام ہے، ہم تولیں گے کہ یہ شخص متقی ہے کہ نہیں. اگر متقی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا شخص ہوگا، اور اس شخص کا امام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دنیا میں سے کوئی اور امام نہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بھی امام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اجتہادی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس امام کی پیروی نہیں کی جائے گی اس اجتہادی غلطی میں. اور جو بھی شخص کسی بھی شخص کی، کسی بھی امام کی یا کسی بھی عالم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی مخالفت کرتا ہے اجتہاد کی وجہ سے کہ اسے حدیث نہیں ملی، اور کوئی اب بعد میں آ کے اس امام کی اقتداء کرتا ہے، تو وہ شخص متقی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امام ہے. اس شخص کا امام وہی ہے جس کو ان سے تقلید کر رہا ہے. جیسا فرماتے ہیں جو بھی آپ سے مخالفت کرتے ہیں اس کو اقتداء کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، بس میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31-31. جیسا فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو لے کے جاتا ہے، اور وہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء به. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ سید المرسلین کے جملے کے تعلق سے، وہ سید المرسلین اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، جیسا کہ حدیث میں آئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں، سب کا سید ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اپنی امت کو من باب شکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور تاکہ پوری ساری کی ساری امت مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین بنایا ہے. اور سید کا معنی ہے امام المقدم، جو دوسرے سے آگے ہوتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور سید ہیں، سردار ہیں، جن کی اقتداء کی جاتی ہے. اگر کوئی نبی بھی آتا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس نبی پر بھی فرض ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اپنی کوئی شریعت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ حبیب رب العالمین. یہ آخری جملہ ہے اس پیراگراف میں، جیسا فرماتے ہیں ھذہ العبارۃ فیہا مؤاخذہ، حبیب رب العالمین میں ایک مؤاخذہ ہے. کوئی جانتا ہے کیا مؤاخذہ ہے؟ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے. شیخ صاحب فوزان فرماتے ہیں وہ حبیب رب العالمین، اس جملے میں ایک مؤاخذہ ہے، یعنی یہ جملہ نظر ثانی کے مستحق ہے. اس سے بہتر کچھ اور لفظ جو کہنا چاہیے تھا، جو یہاں پر امام صاحب نے نہیں فرمایا، کیا لفظ تھا وہ، اور اس میں اور اس لفظ میں کیا فرق ہے؟ جو بتائے گا وہ انعام کا مستحق ہے میری طرف سے. 10 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، 8 گزر چکے ہیں. نہیں پتا، الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں شیخ صاحب کا جواب سناتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ کافی نہیں کہ کوئی شخص کہے حبیب، حبیب رب العالمین، حبیب رب العالمین فرمایا ہے، تو حبیب کا لفظ کافی نہیں ہے. آغا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لفظ وہ ہے بارک اللہ فیک، خلیل رب العالمین. خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ انعام نہیں ملے گا، ادھورا جواب تھا. خلیل رب العالمین، الخل افضل من مطلق المحبہ، جو خلت ہے وہ اس کو فضیلت ہے مطلق محبت سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محبت کے درجات ہیں، اور شیخ امام بن عز الحنفی بتاؤں گا 10 درجات محبت کے کیا ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تفصیل بتاؤں گا میں. درجات ہیں، سب سے بلند درجہ ہے الخلہ، خلہ کی، اور خلہ کا معنی خالص المحبہ، یعنی خلہ کا معنی ہے خالص المحبہ، کہ دل کسی محبت میں بھر جائے، کسی اور کو گنجائش باقی نہ رہے. کسی محبت میں جب دل بھر جاتا ہے، کسی بھی اور کی جگہ باقی نہیں رہتی، 0.0001% بھی، اسے کہتے ہیں الخلہ. بس، اور یہ مرتبہ شیخ صاحب فرما صرف دو لوگوں کے لیے حاصل ہوئی ہے مخلوقات میں سے. کون ہیں؟ ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلیل بنایا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اچھا، فلا یقال حبیب، شیخ صاحب فرماتے ہیں حبیب نہیں کہا جاتا. دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک تو دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلیل ہیں. دوسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ حبیب اللہ کا لفظ جو ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ کہا جائے گا کہ حبیب اللہ یا حبیب رب العالمین، تو پھر کوئی تمیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مومنوں سے؟ تمیز باقی رہی ہے، سب برابر ہے نا. اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، صادقین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا لفظ ہم یہی لفظ استعمال کریں گے، تو پھر سب تو برابر ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ نے فوقیت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند درجہ عطا فرمایا، اور محبت میں بھی سب سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خلیل رب العالمین جملہ درست ہے، اور حبیب رب العالمین جملہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ نظر ثانی ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس جملے کے تعلق سے شیخ محمد حسن البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ہے خاتم الانبیاء امام سید المرسلین محمد رب العالمین، فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہے جو بہت سارے احادیث سے ثابت ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. شرح طحاویہ نے دلائل بیان کی جو ابھی میں بیان کروں گا ان میں سے بعض، اور اس عقیدے کو بعض لوگوں نے جھٹلایا ہے یا رد کیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صرف متواتر احادیث پر ہے اور احاد حدیث پر نہیں ہے, اور ایسے مسائل جو ہیں صرف قرآن سے لے جاتے ہیں, جیسے کہ شیخ شلتوت کے تعلق سے شیخ ناصر الدین البانی رد کرتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ شیخ صاحب نے نام لے کے رد کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نام لے کے رد نہ کیا کریں, اس میں فتنہ کا باعث بنتا ہے. اس میں دیکھیں شرح الطحاوی کی کتاب صفحہ نمبر 62 میں شیخ صاحب نام لے کے کہتے ہیں, جیسا کہ شیخ شلتوت وغیرہ نے یہ کہا ہے, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کا رد کیا ہے 20 وجوہات سے, ایک سے نہیں 20 وجوہات سے. اس رسالے میں جس کا نام ہے وجوب الاخذ بحدیث الاحاد فی العقیدہ والرد علی شبہۃ المخالفین, یہ کتاب جو ہے بڑا خوبصورت اور پیارا کتاب جو ہے, جس کا نام وجوب الاخذ بحدیث الاحاد, حدیث احاد پہ کو لینا واجب ہے, فی العقیدہ عقیدے میں, والرد علی شبہ المخالفین, اور مخالفین کی غلط فہموں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ میں آخر میں 20 مثالیں میں نے بیان کی ہیں اس کتاب سے کے رسالے کے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ سے اور بلکہ حدیث احاد سے بھی عقیدہ لیا گیا ہے, اور یہ عقیدہ جو ہے ایک ہی ہے, جس نے جب حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے, رحمک اللہ, جو حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو وہ عقیدے کے لیے اور دین کے لیے بطور دلیل حجت ہو جاتی ہے. وہ حبر العالمین کے تعلق سے فرماتے ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں بل هو خلی رب العالمین, حبر العالمین نہیں بلکہ آپ خلی رب العالمین ہیں, الخل اعلی مرتب المحبہ واکمل, اور سب سے کامل و بلند مرتبہ ہے. اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا, اور کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے, شاہ البانی فرماتے ہیں کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. جو حدیث میں آیا ہے وہ خلیل کا ذکر آیا ہے, اور یہی قول حق ہے اور سچ ہے. امام امیر الزحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 158 میں, جو میرے پاس نسخہ ہے, اس میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ رُسُلَهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, یہ آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں, اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پہلے سے خوبصورت قلعہ ہے, اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس قلعے کو, خوبصورت قلعے کو, ان کو ایک تعجب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قلعہ جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے, اور اگر اس قلعے میں کوئی عیب باقی ہوتا ہے کہیں سے نظر آتا ہے تو یہ اس خالی اینٹ کی جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی اس اینٹ کی جگہ تھی تمام انبیاء کے بعد, اور یہی اسی خوبصورت محل کی تکمیل, قلعے کی تکمیل ہوتی ہے میری رسالت سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رسالت کا خاتمہ کیا, وختم بھی الرسل, اور یہ حدیث صحیح ہے مسند احمد میں, اور ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کے تعلق سے ابن عربی جو ہے, یہ میرے الفاظ ہیں میں کہہ رہا ہوں, وہ ظالم انسان کہتا ہے فصوص الحکم میں کہ اس حدیث کے تعلق سے اینٹیں ایک نہیں دو اینٹیں جو ہیں وہ کم تھیں محل میں, ایک سونے کی اینٹ ایک چاندی کی اینٹ, جو چاندی کی اینٹ ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, خاتم النبیین تھے, جو سونے کی اینٹ ہے وہ میں ہوں, میں خاتم الاولیاء ہوں. کوئی مسلمان تصور کر سکتے ایسے الفاظ؟ عجب بات اس پہ نہیں ہے, عجب بات اس پہ کہ شیخ کیا لقب دیا گیا, الشیخ الاکبر, عجب بات دیکھیں آپ. یعنی جو شخص ایسی باتیں کرتا ہے, انبیاء کے شان میں گستاخی کرتا ہے, اور فصوص الحکم کتاب ساری کی ساری نام حکمت کے ناگینے ہیں, اور اندر سارے کے سارے انبیاء کی گستاخی بھری ہوئی ہے کتاب, اور اس کے باوجود بھی آج بعض لوگ جو ہیں وہ جھگڑتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں رسول و جماعت سے, اہل حق سے, اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس شخص کے بارے میں غلط کہا ہے، جو باتیں اس شخص نے کی ہیں اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس باتوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ وجد کی کیفیت ہوتی ہے، تو وجد کی کیفیت میں بعض انسان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کی کیفیت تھی. ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اٹیک کیا ہے ابن عربی پہ، یہ انہوں نے ناانصافی سے کام لیا ہے اور ظلم کیا ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بھی ابن عربی پہ کوئی کلام نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے یعنی صرف حق سے بعید نہیں ہے بلکہ جہالت پر اور بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ جو اہل علم ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے. ہاں جاہل لوگ کریں تو الگ بات ہے، پگڑی والے جو علماء ہیں صوفیوں کے علماء وہ یہ کہتے ہیں جو بات ابھی میں نے کی ہے. اور ابھی ایک کتاب نکلی ہے پچھلے سال میں غالباً ابن عربی کی زندگی کے تعلق سے، اور اس میں 100 سے زیادہ علماء کے نام جنہوں نے ابن عربی کا رد کیا ہے ودے میں سے پہلے ان کے زمانے ان کے بعد میں بھی 100 سے زیادہ، اور ان میں سے اکثریت حنفی علماء کی ہے. یہ ہم لوگ حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر شیخ اکبر بھی مانتے ہیں اور اپنی علماء کی قول کو رد کرتے ہیں. چلو ہمارے بات، ہم تو ویسے مخالف ہیں، ہم تو برے سے ہی، اپنے علماء کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اسی کتاب میں ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بہرحال بات حدیث میں سامنے تو میں نے وضاحت کر دی ہے. ایسے لوگ بھی زمین پر موجود ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، صرف اتباع بلکہ شیخ اکبر کے لقب سے نوازا جاتا ہے، جس شخص کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. سونے کی اینٹ اور چاندنی کی اینٹ خاتم النبیین سے بہتر ہے درجہ خاتم الاولیاء کا، اور اسی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ نبی سے بہتر ہوتا ہے ولی. اور پھر بعض صوفیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کی جس کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے تھے. نبی ساحل پہ رکے ہیں بےچارے، کہاں سمندر کو جا سکتے ہیں؟ تو جو صوفی اولیاء ہیں وہ سمندر بھی پار کر جاتے ہیں. صحیح بات، جب شریعت کی حد پار کر لیں گے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ سمندر تو کیا چیز ہے پھر؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. واپس آتے ہیں، امام ابن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے خاتم الانبیاء ہیں. کافی دلائل بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے اور دوسری حدیث جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے نبوت کے دعوے دار، وہی حدیث یہاں پر بھی انہوں نے کوٹ کی ہے. اور اوقیت فضلت الانبیاء بسیت، 6 چیزوں سے مجھے برتری حاصل کی گئی دوسرے انبیاء سے، اور آخرے پہ جو تھا وخت نبی النبیون، یہ بھی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. دیکھو کتنے دلائل ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے اور 1 سے زیادہ حدیث کے باوجود بھی آج بھی نبوت کے دعوے دار لوگ موجود ہیں. عجب بات ہے واللہ. وہ امام الاتقیاء کے جملے کے تعلق سے امام ابن الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث فرمایا گیا ہے تاکہ ان کی اقتداء کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا يحببكم الله، یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. وکل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقیاء، جو بھی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اقتداء کرتے وہ متقی ہے. تو متقی کون ہے؟ 2 لفظوں میں صرف، جو آپ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اقتداء کرنے والا ہے، وہ ہے متقی انسان. سید مرسلین کے تعلق سے وہی حدیث شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ آخر تک، جو حدیث ہے. ایک پھر مسئلہ شیخ صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی تفضیل آپس میں، کہ کون سے نبی کون کس سے بہتر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، آپ وسلم سب سے بہتر ہے، انبیاء بھی سید آدم کی اولاد میں سے ہیں، یا آپ وسلم کے بھی سردار ہیں، ہمیں تو بہتری برتری آ گئی. اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ وسلم فرماتے ہیں لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت اور تفضیل نہ دیا کرو. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اب تفضیل کی جائے یا نہ کی جائے؟ ایک جگہ آپ وسلم منع فرما رہے ہیں، اس جگہ آپ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ انا سید ولد آدم، تو کیسے توفیق ممکن ہے؟ شیخ صاحب خود جواب دیتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تفضیل جو ہے انبیاء کی آپس میں کہ فلان نبی فلان سے بہتر ہے، اس کی بنیاد مفاخرت ہو یا عصبیت ہو حمیت ہو تب تو جائز نہیں ہے. یعنی جس نبی کی فوقیت بیان کی جا رہی ہے, فضیلت بیان کی جا رہی ہے, اس پہ فخر کے انداز سے بیان کی جائے, اور جس نبی پر فوقیت دی جا رہی ہے اس کے انتقاص, ان کی شام گستاخی کی جائے محض تعصب کی بنیاد پر, تو یہ شرعاً ہرگز جائز نہیں, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے, اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ طریقہ ہے, بلکہ نبی کی شام گستاخی کرنا کفر ہے. یاد رکھیں, کسی بھی نبی کی تکذیب کرنا, نبی کی شان میں گستاخی کرنا, نبی کو گالی دینا, کوئی بھی انبیاء میں سے نبی ہو, دار اسلام سے یہ عمل خارج کر دینے والا عمل ہے, وہ نواقض اسلام میں سے ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہ حبیب رب العالمین کے تعلق سے فرماتے ہیں, آپ وسلم کے لیے محبت کے سب سے بلند ترین مرتبہ ثابت ہے, اور وہ ہے خلت. جیسے کہ آپ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تخذنی خلیل کما اتخذ ابراہیم خلیلا, اور بھی احادیث یہاں پہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں محبت جو ہے آپ وسلم کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, فإن اللہ یحب المتقین, ان اللہ حب التوابین وحب المتطہرین, ان سب کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند فرماتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس میں بدرجہ اولا شامل ہیں, لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے, سب سے پیارے, سب سے عظیم پیغمبر ہیں, تو ان کے لیے خلت کا جو لفظ ہے وہ بیان فرمایا ہے, صرف محبت کا نہیں. اب ذرا غور کریں, محبت کے 10 مراتب ہیں, یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ, یہ علمی بات ہے. 10 مرتبے ہیں عربی زبان میں محبت کے مترادفات جو ہیں, سینونیم جو ہیں, وہ 10 الفاظ مختلف, سب میں محبت کا معنی پایا جاتا ہے, اور سب کے معنی مختلف ہیں. مزے کی بات دیکھیں, آپ اردو میں کتنی آپ کو لفظ آتے ہیں محبت کے, اردو میں کتنی ہے؟ محبت ہے, پیار ہے, ہاں, عشق ہے, چل جائے گا, اور ہاں الفت, الفت ہے, بس چاہت ہے, ٹھیک ہے, 5 ہو گئے. کوئی فرق بتا سکتا ہے ان میں؟ الفت, چاہت, محبت, کیا کوئی فرق ہے؟ اگرچہ مترادفات ہیں لیکن فرق ہم نہیں جانتے, اجے کچھ وجود ہے. اب دیکھیں 10 میں بتاؤں گا ابھی, اور 10 کا اپنا اپنا معنی ہے, لیکن سب ایک ہی چھت کے نیچے, محبت کی چھت کے نیچے ہیں سارے, اور صرف برابر نہیں بلکہ درجات ہیں. ایک لفظ کہوں گا اس کا مطلب یہ نیچے ہے, بعض اور اس سے اوپر ہے, اور بعض اور اس سے بھی اوپر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے العلاقہ, علاقہ, علاقہ, تعلق, آپ اردو میں لکھیں, عربی میں علاقہ کہتے ہیں, ہم جو تعلق کسی سے ہو جاتا ہے. وہی تعلق القلب بالمحبوب, جسے محبت ہے اسے دل کا پھر جانا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, ایک شخص کی طرف میں بار بار دیکھوں تو مطلب میرا دل وہاں اس طرف مائل ہو گیا ہے. تو محبت سب سے پہلے سیڑھی ہے, دل کا تعلق ہونا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ دل کا, دل سے, آنکھوں سے تعلق تو بہت ہوتا ہے نا, آنکھوں سے, لیکن جو دل تک پہنچتا ہے نا, دل سے تعلق بناتا ہے, یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے تعلق. الثانیہ الارادہ, ارادہ بھی محبت میں سے. ارادہ کیا معنی ہے؟ سب فرماتے ہیں وہ ہے میں القلب الى محبوب وطلبه له. ایک دفعہ دیکھا دل میں ایک تعلق سے پیدا ہوا, پھر دل اسی طرف مائل ہوا, دل کا میلان, ارادہ. نمبر 3 الصبابہ, الصبابہ, صبابہ کیسے کہتے ہیں؟ صببنا الماء صبا, صبابہ کہتے ہیں, پانی جب ہم گراتے ہیں تو پانی کے گرنے جو سپیڈ سے جاتا ہے اسے صب کہا جاتا ہے. وہی انصباب القلب الیہ, کہ دل اسی شخص جس سے محبت ہوئی ہے اس شخص کی طرف جو ہے نا وہ کیا ہم کہیں گے, نہیں نہیں مائل نہیں, مائل کے بعد کا درجہ ہے, مائل تو ہو گیا نا, کیا چیز, کھچاؤ, ہاں کھچاؤ, کھچاؤ کا لفظ بہتر ہے, کھچاؤ. بلکہ جو صبابہ ہوتا ہے, جیسے پانی اب ڈالتے تو جہاں پہ نیچے جگہ ہوتے وہاں پہ خود بخود تیزی سے جاتا ہے. ہاں بہنا دل کا بہنا, لفظ نہیں آ رہا تھا مجھے, دل کا بہنا, دل بھی بہتا ہے یعنی اس کی طرف راغب ہو جانا. اچھا بحث اللہ املک صاحبہ ہو, اب دل بہتا ہے اس کی طرف, اس کو روک بھی نہیں پاتے. پانی جب بہتے ہو روک سکتے ہیں آپ, بہتے ہو پر اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اسی طرح سے یہ شخص جس کے دل میں صبابہ کے درجے پہنچ گیا ہے, اب وہ اپنے دل کو بھی نہیں روک پاتا, صبابہ ہے یہ. چوتھے نمبر پہ الغرام, الغرام غریم کہتے ہیں. غریم کسے کہتے جانتے ہیں؟ غریم غریم غریب نہیں, میم سے غریم, جس نے کسی ادھار دینا ہو. اب لفظ دیکھیں, الغرام جو ہے وہ ایسی محبت ہے جو دل سے لگ جاتی ہے, اب دل تک پہنچ گئی ہے,
پابند ہو گئی,
ملازم ہو گئی ساتھ. پانچویں نمبر پہ المودہ, مودہ اور الود. مودہ جو ہے صفو المحبہ و خالصوہا و لبوہا, صاف خالص محبت مودہ کہا جاتا ہے. وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کی بات کی ہے تو کیا فرمایا ہے؟ جائے مودتن و رحمہ, خاص پاک اور صاف محبت. اور قیامت کے دن جنتوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجع لہم الرحمن ود, اللہ کے لیے ود تیار کر کے رکھے, یعنی خالص اور محبت, پاک محبت. پانچ ہو گئی. چھٹے نمبر پہ الشغف, شغاف کہتے دل کے پردے کو, جب محبت دل کے پردے کو پار کر دے تو اسے شغف کہا جاتا ہے. الشغف دل کے پردے سے پار, محبت اب دل تک پہنچ گئی ہے. ساتویں نمبر پہ العشق, عشق بھی محبت کے معنی میں سے ہے اور ساتواں درجہ ہے اس کا. جیسا فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ, عشق کے تعلق وہ الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه, یہ وہ حد سے زیادہ محبت ہے جس سے اس شخص پر ڈر لاحق ہوتا ہے کہ یہ شخص ہلاک نہ ہو جائے. عشق ولكن, ذرا اس کو انڈر لائن کریں, ولكن لا يوصف به الرب تعالى, اللہ تعالیٰ کے وصف عشق کے لفظ سے نہیں کیا جاتا کہ اللہ کا عاشق ہے, جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا العبد في محبة ربه, اللہ کی محبت میں کسی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے, اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا اطلاق کیا ہے اور منع کی وجہ کیا ہے, شیخ صاحب اس میں اختلاف ہے. فقیل عدم التوقیف وقیل غیر ذلك ولعل امتناع اطلاقه, شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ وجہ مناسب لگتی ہے ان العشق محبۃ مع شہوۃ, یہ انڈر لائن کرنا ہے. عشق میں محبت کے ساتھ شہوت بھی پائی جاتی ہے, یعنی عشق وہ محبت جس میں شہوت پائی جاتی ہے, اور شہوت والی محبت جو انسان بیوی کے ساتھ تو کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں خاص طور جو صوفی حضرات ہیں کہتے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, ہم عاشق رسول ہیں کہتے ہیں نا. اگر ان سے کہا جائے کبھی کسی کی منہ سنا کہ وہ اپنی بہن کا عاشق ہے, اپنی ماں کا عاشق ہے, نہیں ہو سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ ماں بہن کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کبھی بھی, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کرنا ممکن ہے جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. آٹھویں نمبر پہ التتیم, تتیم جو ہے یہ جیسا فرماتے بمعنی التعبد, یعنی بندگی کی ابتدا ہے, بندگی تتیم یعنی تعبد کی ابتدا. التاسع التعبد, نو نمبر پہ بندگی مکمل طور پہ. آٹھویں پہ تتیم, تتیم یہ بندگی کی ابتدا. نامے پہ ہے التعبد, بندگی مکمل بندگی. اور دسویں پہ ہے الخلہ, تو بندگی کے انتہا درجے کے بعد خلت ہوتی ہے. تعلق تو پہلے پہلے تھا نا, خلت سب سے آخر میں ہے. بات تعلق سے شروع ہوئی, درجے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, دل کے قریب, پھر دل کے پردے کے پار, پھر دل کے اندر, پھر دل میں. اب جانتے ہیں کہ تعب تذلل, کہ اپنے آپ کو گرا دینا محبت میں, ٹھیک ہے نا. جب یہ دل بھر جاتا تو خلت ہو جاتی ہے, اب کسی کی جگہ اور باقی نہیں رہی. تو یہ 10 مراتب ہیں محبت کے جو شیخ صاحب بیان فرمائے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس کی ترتیب میں کچھ اور بھی کہا گیا, کہ یہ ترتیب جو ہے تقریب الحسن ہے, اور اس کا حسن صرف تأمل سے ہی, تدبر سے کیا جا سکتا ہے. کہ یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے, نو کی ہیڈنگ ہے التعبد بندگی, 10 کی ہے خلت. وہ خلا نہیں, طلاق والی خلا نہیں ہو رہی, خلت ہو رہی ہے, الخلہ. کچھ ایسا فرماتے ہیں, یہ جان لے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے, یا خلت کی صفت بھی اللہ تعالی کی ثابت ہے, تو یہ کما یلیق بجلال وعظمت سبحانہ وتعالی, جیسے اللہ تعالی کے شایان نشان ہے, مخلوق کی محبت اور خلت جیسی نہیں, جیسے کہ اللہ تعالی کے دیگر صفات ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا دعوی نبوت گمراہی اور نفس پرستی ہے, یعنی ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس ان دو چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں, یا تو گمراہی کی وجہ ہے, گمراہی کی وجہ سے کہا ہے, یا اس کی نفس پرستی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. شیخ الفوزان اس جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کفر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نبی نہیں آنے والا. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے آخری زمانے میں, انہیں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, دجال کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو نبی رسول نہیں بن کر آئیں گے, بلکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور امتی بن کر آئیں گے, نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ رسول تو وہ تو جو نئی شریعت لے کے آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو خاتم شریعت ہے, اسلم کے بعد کوئی بھی شریعت نہیں آنے والی. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے وہ بھی آپ وسلم کی امت ہی ہوں گے, متبع ہوں گے, نبی نہیں ہوں گے. شیخ محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جو ہے آپ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمائے, بہت ساری احادیث میں پھر وہی احادیث بیان فرمائی ہیں جس میں آپ وسلم کی ختمیت کا ثبوت ملتا ہے, 30 دجالوں والی. اور پھر شیخ ناصر ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے, ان 30 لوگوں میں سے جو نبوت کا دعوے دار ہیں, دجالوں میں سے ایک دجال یہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بہت سارے متبعین بھی ہیں, مقلدین ہیں, اتباع کرنے والے انڈیا میں, جرمن میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں اور دیگر جگہوں پہ, اور ان کی مسجدیں بھی ہیں جن میں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. اور سیریا میں بھی بعض لوگ پائے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, ان کے بہت سارے عقیدے ہیں جو بدعقیدگی پر قائم ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا, یہ ان سے آنے پہچانے جاتے ہیں, اور انہوں نے مرزا صاحب کو نبی بنا دیا. اور ان کا سلف, یعنی قادیانوں کا سلف کون تھا پہلے, کس کی پیروی کی ہے, شیخ محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عربی الصوفی, ابن عربی ان کا سلف تھے, ان کی پیروی کرتے کرتے وہاں تک پہنچے, بلکہ انہوں نے ایک رسالہ بھی اس کے بارے میں لکھا ابن عربی کی تأیید میں, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے اپنے عقیدہ بیان کیا ابن عربی کی باتوں کو دلیل بناتے ہوئے. بعض شیخ نصر ابان رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, بعض مشائخ نے اس زمانے میں اس کو رد نہیں کرنا چاہا یا نہیں رد کر سکے, کیونکہ ابن عربی کے اقوال موجود تھے اگرچہ وہ یہ جزم کرتے تھے کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن ابن عربی کی بات آتی تو خاموشی اختیار کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رد کرنے والے صوفی تھے. کہ جو تحریک چلی ہے نا، آپ کو پتہ ہے قادیانوں کا جو تحریک چلی، دیوبندی تحریک تھی سب سے پہلے، اور بڑی یعنی مضبوط تحریک تھی. جب ابن عربی کا نام آتا تو تھوڑے سے خاموش ہو جاتے، کیونکہ ابن عربی کے نزدیک شیخ اکبر ہے. تو شیخ نصر بن حفظ والے اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے قادیانی کافر اس پر اتفاق ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، لیکن جب وہ ان کی کوٹنگ لے کے ابن عربی کی تو وہاں پہ ذرا خاموش اختیار کرے، کیونکہ تو شیخ اکبر ہے. عجب بات ہے. اور شیخ ناصر الدین ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یعنی کس طریقے سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ سب سے پہلے جب اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں، قادیانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے. پھر جب یہ ثابت کر لیتے ہیں، پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور پھر آہستہ تو کہیں ہمارا ایمان ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تعویل پیش کرتے ہیں، تحریف پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ سے مراد کو عیسیٰ سے وفات پا چکے ہیں قرآن کی آیات پیش کر کے. اب یہ عیسیٰ کون ہے جو نازل ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ غلام القادیانی. اس پر وہ نہادی کو چسپا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے سفر فرماتے ہیں کہ کتابوں بہت ساری ایسی تعویل اور تحریفات موجود ہیں، اور میں جزمن کہتا ہوں، شیخ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جزمن کہتا ہوں، قطعن کہتا ہوں کہ یہ جو طائفہ ہے، جو قادیانی گروہ ہے، یہ باطنی ملاحدہ میں سے ہے، جو باطنی فرقہ ہے، یہ رافضیوں کا فرقے میں سے ہے باطنی جو ہے، اور یہ ملحد فرقہ ہے. شریعت کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. کہ ہم تو باطن پہ عمل کرنے والے ہیں، ظاہر شریعت تمہاری ہے، اور شریعت میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرتے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے. اس پر غور کریں آپ، قادیانیت پہ میں نے اس پر ایک درس بھی دیا تھا، تو ان کا قبلہ بھی اور ہے، ٹھیک ہے، ان کا حج کی جگہ بھی ربو کی طرف کرتے ہیں، ان کے زکوٰۃ کا سسٹم بھی اور ہے، ان کے روزے کا طریقہ بھی اور ہے، ان کی نماز کا طریقہ بھی اور ہے. یعنی براہ کیا ہے؟ کلمہ ویسے بھی یعنی آپ اصل ختم الانبیاء نہیں مانتے، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کلمے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ضروری تھیں، لازم تھی، کلمے کے شروط میں سی تھی، جو پوری نہیں ہوئی. اس لیے علماء حق نے اس پر مطلب اجماع کرتے ہوئے ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا. اس جملے کے تعلق سے امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ وسلم خاتم النبیین ثابت ہو چکے ہیں، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ وسلم کے بعد وہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کوئی شخص نبوت کے داعی جو ہے وہ کوئی معجزے لے کے آئے یا کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے جو عقل کو حیران کر دیں، تو پھر ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ باب فرض محال میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالی جب یہ خبر دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر یہ محال بات ہے کہ کوئی بھی شخص آپ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالی اس کے جھوٹ کو واضح نہ کرے اور ثابت نہ کرے، ممکن نہیں. جیسا فرماتے ہیں دیکھیں، علم دیکھیں، یعنی اللہ تعالی ایک طرف فرما رہے ہیں کہ آپ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر آپ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعوے دار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو ضرور ثابت کر کے رکھے گا، ورنہ پھر آیت جو ہے وہ صحیح کیسے ممکن؟ جب خاتم النبیین ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ثابت نہیں کیا کہ فلان شخص جو جھوٹا ہے نبوت کا دعوے دار. اس لیے آج بھی مسلمہ کذاب ہے، مرزا احمد قادیانی جو ہے، یہ سے پہلے جو گزر چکے ہیں، بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور کافر ہیں. اگلا جملہ دیکھیں، جیسا فرماتے ہیں، وہ مبعوث الى عامۃ الجن وکافۃ الورى بالحق والہدى وبالنور والضیاء. آپ وسلم تمام جنات اور جميع انسانوں کے لیے دین حق، راہ ہدایت، نور ایمان اور ضیاء الاسلام یعنی اسلام کی روشنی لے کر بطور نبی مبعوث کیے گئے تھے. صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہی اعتقاد واجب ہے، فرض ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہے کہ آپ سن رسول اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، عامۃ الناس، بلکہ جن و انس کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ سبع آیت نمبر 28 میں، ہم نے نہیں بھیجا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو الا کہ سارے کے سارے تمام لوگوں کے لیے بشارت کے ساتھ اور آگاہی کے ساتھ. اور سورۃ الجن واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی مبعوث فرمائے گئے. جیسا فرماتے ہیں یہ تین چیزیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں تو تین چیزوں پر اعتقاد لازم ہوتا ہے. نمبر ایک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. نمبر دو خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نمبر تین اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے تمام جن و انس کے لیے. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں تمام جن و انس کے لیے، اور سورۃ الجن کی آیات اور سورۃ الاحقاف 31 کی آیت بھی بطور دلیل یہاں پہ بیان فرمائی. یا قوم من اجیب داعی اللہ، واضح الفاظ ہیں سورۃ الاحقاف 31 میں کہ اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات کو سن لو اور قبول کر لو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اور اللہ تعالیٰ کے داعی کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب معروف قصہ تھا سفر طائف کی واپسی پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے تھے تو وادی جن راستے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دعوت دی. اہل طائف نے تو قبول نہیں کیا تھا اسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو بہت ساری ایسی مخلوق ہے میری انسانوں کے علاوہ بھی جو آپ کی دعوت کو مانیں گے. تو جن جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. جن کا لفظ شیطان مارد جن ہیں جو کافر ہیں بدکار ہیں، اور عام جو مومن ہیں جنوں میں سے وہ بھی موجود ہیں. تو جن مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، جیسے کہ انسان کے گروہ ہیں ویسے ان کو بھی گروہ ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شیخ صاحب کا یہ کہنا بالحق والہدا وبالنور والضیاء، یہ اوصاف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دین اسلام کی بنیاد دلیل ہے، یہ دین دلیل پر قائم ہے، اور قرآن مجید اور صحیح احادیث پر یہ دین قائم ہے، اور جو لفظ ضیاء ہے وہ نور سے زیادہ کامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء میں روشنی کے ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے اور سورس ہوتا ہے. اب سورج جو ہے سائنس بھی کہتی ہے کہ روشنی کا منبع ہے، سورس ہے روشنی کی، جو کہاں بنتی ہے؟ سورج میں بنتی ہے. اور جو چاند ہے وہ نور ہے، اور چاند ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو، اپنی سورج اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سورج ضیاء ہے اور چاند نور ہے. اور شیخ صاحب بھی امام بجعفر الطاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالحق والہدا، حق اور ہدایت کے ساتھ، وہ بالنور والضیاء، نور بھی ہے اور ضیاء بھی ہے، روشنی ہے. ان سب چیزوں کو بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعث فرمایا گیا. آج درس اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے سنن جماعت کا، اس کے تعلق سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کی نشست میں اگرچہ الایمان بالرسل کو شیخ صاحب نے یہاں پہ مجموعی طور پہ اجمالی طور پہ بیان فرمایا، مکمل تفصیل نہیں بیان فرمائی، لیکن جو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے، ہم انبیاء کی محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سارے کے سارے انبیاء کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، انبیاء کی ہم تنقیص نہیں کرتے، انبیاء کی تنقیص کرنا کفر ہے، ان کو شام گستاخی کرنا کفر ہے، کوئی بھی انبیاء ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ افضل انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خلیل رب العالمین ہیں، آپ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، جیسے کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلیل رب العالمین ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، تمام جن و انس کے لیے، اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو پچھلے درس میں بھی اور آج کے درس میں بھی شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہیں. طالب علم نے اگر ان چار پانچ چیزوں کو اپنے ان پانچ انگلیوں پہ اس طریقے سے یاد کر لے تو میرا خیال ہے انبیاء کے طرف عقیدے کے معاملے میں وہ کبھی انشاءاللہ غلطی نہیں کرے گا. اور یہ حق ہے، کم سے کم حق ہے اس علم کا ہمارے اوپر کہ ہم جب ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کچھ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پھر مزید بات آئے گی، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ہر ایک اصول کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حق شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. اور یہ حسن تصنیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے ہے، پھر اللہ تعالیٰ معرفت کے بعد انبیاء کی معرفت ہے، اور فرشتوں کی معرفت ہے، کتابوں کی معرفت ہے، رسول ہیں یا آخرت پر ایمان ہے یا تقدیر پر، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد ہیں، ماتحت ہیں، پہلے نہیں ہیں. آج بعض ایسے مسلمان ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آخرت پر ایمان کے طرز بڑے خوبصورت بات کرتے ہیں، موت ہے، قبر ہے، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، میدان محشر ہے، پل سرات ہے، حوض کوثر، جنت کی وہ خوبصورت انداز سے جنت کی فضیلت اور جنت کے تعلق سے بات بیان کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں. لیکن اللہ تعالیٰ معرفت کے بارے میں کچھ سوال پوچھیں تو جہر مرکب کا شکار ہے، صرف معرفت نہیں، صرف جہالت نہیں، بلکہ جہل مرکب کا شکار ہے اللہ تعالیٰ معرفت کے تعلق سے. وجہ کیا ہے کہ بنیادی علم کی ترتیب سے نہیں حاصل کیا، کوئی ادھر سے تھوڑا سا لیا، کوئی ادھر سے تھوڑا سا لیا، اور جس سے علم حاصل کیا ان کے نزدیک بھی یہ بات یعنی کوئی اہمیت نہیں زیادہ رکھتی. اللہ کی معرفت کی ہم جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، بس یہ کافی ہے، اور باقی امت میں ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، روزوں کی ضرورت ہے امت میں، آج کل تفرقہ عام ہو گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے نماز کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر. قرآن سنت کی بات بہت ساری جماعتیں کرتی ہیں، لیکن قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنا، کتنی جماعتیں ہیں جو صحیح عمل کر رہی ہیں؟ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بنیاد ہے اس علم کی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لوازمات ہیں، اور یہ جو عقیدہ طحاویہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ایک بے مثال کتاب ہے، بے مثال کتاب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو یہاں پر شیخ صاحب نے جو تفصیل سے یعنی بیان فرمایا ہے، جو الفاظ انہوں نے بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، سبحان اللہ. تو یہی ساتھ سے گزارش ہے کہ آپ اگلے درس میں جب آئیں تو پچھلے درس ایک دفعہ بیشک جو نوٹس آپ نے بنائے ہیں وہ دیکھ لیں، پورے درس بیشک نہ سنیں، لمبا درس ہے، آپ اگر جو نوٹس لکھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے، یہی آپ کے آگے بھی کام آئیں گے، ان کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں. آپ سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے جو آپ نے لکھا ہے، دیکھ لیں آپ کتنا لکھا ہے، 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے آپ سے. آپ ایک مرتبہ دیکھ کے آ جائے درس میں، جب سوال ہوگا کہ انبیاء کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، یا الایمان بالرسل کا کیا معنی ہے، پھر آپ جھجکیں گے نہیں، فوراً 3-4 چیزوں فوراً بتا دیں گے کہ یہ ایمان برسول ہم سے یہ تقاضا کرتے کہ ہم یہ ایمان، اس چیز پر ایمان ہو، اس چیز پر بھی ہو اور اس چیز پر بھی ہو، آپ آسانی سے فرما سکیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.